أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. وآله وعترته وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اسلام آخرت میں نجات کا ضامن، اسلام دنیا میں ساری برکتیں عطا کرنے کے لیے اللہ نے اگر کسی ریلیجن کو چوز کیا تو وہ اسلام. لیکن یہاں پہ ایک دو سوال ایسے ہیں، چونکہ پہلے عشرے کی یہ مجالس آلموسٹ فنیشنگ اسٹیج میں، اس لیے یہ دو سوال ایسے ہیں کہ اپنے ٹاپک کو روک کر پہلے اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور شاید میرے ٹاپک کا سب سے اہم یا امپورٹنٹ پارٹ ہی یہ بنے. پہلی بات، شب جمعہ کچھ حدیثیں تلاوت کی گئی تھیں جو آپ نے ساری زندگی سنی، اور وہ یہ کہ جس میں آخری زمانے کی سائنس میں یہ بتایا گیا کہ اسلام پہ پریکٹس کرنا کتنا مشکل ہوگا، اور اسلام کس طرح سے مومنین کرام کی زندگی سے نکل جائے گا. دیکھیے، اس بات سے تو ہر آدمی ڈرتا کہ موت کے وقت جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان چلا جائے. اس وقت ایمان کے پروٹیکشن کے لیے ہم لوگ اپنی زندگی میں دعائیں عدیلہ پڑھتے ہیں. دعائیں عدیلہ ایک ایسی دعا، دعا کہ جس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ کہ موت کے وقت انسان کا ایمان بچتا ہے. لیکن آخری زمانے میں خالی موت کے وقت ایمان کو پرابلم نہیں ہے، ہر صبح اور ہر شام. ایک سوال یہ تھا کہ اسلام نے یہ پرابلم بتایا تو اس کا سلوشن کیا، اور دوسری ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ نجات کے لیے، اللہ کے پلیجر کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اسلام پہ عمل کرنا. بٹ واٹ ڈو یو مین پریکٹسنگ اسلام، اسلام پہ عمل کرنا؟ اسلام ہے کیا چیز؟ اللہ کی ول، اللہ کے آرڈرز. ہمیں پتا کیسے چلے کہ اللہ کا آرڈر کیا ہے؟ ہمیں پتا کیسے چلے کہ اللہ کی ول کیا ہے؟ اس کے لیے رسول کو اس دنیا میں بھیجا گیا، رسول نے ہمیں بتایا، اور 23 سال کی اپنی تبلیغ کے بعد لاسٹ خطبہ جو پیغمبر نے دیا غدیر خم کے میدان میں، غدیر پیغمبر کا لاسٹ خطبہ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کبھی اس طرح جنرل پبلک کے سامنے نہیں آئے. اس میں بھی پیغمبر نے مولا کے ولایت کے اعلان سے پہلے ایک جملہ یہ کہا، بلکہ 120,000 مسلمانوں کو وٹنس بنایا کہ جتنے اللہ کے آرڈر ہیں وہ سب میں نے تمہیں پہنچا دیے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ کے کانٹیکٹ میں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا ٹائم پیریڈ دیکھا؟ کیا ہے اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ کے رسول نے جو شریعت مسلمانوں کو دی ہے وہ شریعت کیا، اس میں کیا آرڈرز ہیں، اس میں کیا چیزیں حرام ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے؟ پھر امام نے اس کو ایکسپلین کیا، ہے ہم میں سے کوئی آدمی جس نے کبھی امام سے ملاقات کی؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو سکس امام، ایٹ امام، ٹینتھ امام مولا کے زمانے میں ان کی تقاریر میں، ان کے خطبات میں، ان کے سیرمن میں جا کے بیٹھا؟ کہاں سے آپ کو پتا چلا کہ اسلام کیا ہے، اللہ کی ول کیا ہے، واجبات کیا ہیں، حرام کیا ہیں؟ یہ ہم تک صرف اور صرف ان علماء کے ذریعے پہنچے جنہیں آج کی ٹرمینالوجی میں مرجے کہا جاتا. ہمارے اور اسلام کے درمیان، ہمارے اور اللہ کے درمیان، ہمارے اور 14 معصوم کے درمیان جو میڈیم ہے، جو وسیلہ ہے، جو واسطہ ہے، جو کنیکشن ہے، جو ریلیشن ہے، وہ تھرو مرجے ہوتا. اگر آپ نے مرجے کو چھوڑ دیا تو آپ کا رشتہ رسول اور امام سے کٹ کے رہ جائے گا. ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کی ایج 1428 سال کی ہے، وہ پیغمبر اسلام کو اپنے بچپنے میں دیکھ چکا ہے، تھوڑا تھوڑا اسے یاد ہے کہ بہت چھوٹا سا تھا تو ابا کی گود میں بیٹھ کے مسجد میں جاتا تھا، رسول اللہ سے بات کرتا تھا، وہ کوئی تقلید نہ کرے. اگر کوئی اتنا بوڑھا آدمی اب تک ہے اور اس کا دماغ بھی کام کر رہا ہے، نہ ایسے آدمی کو تو پہلے کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کراؤ جو یہ دعویٰ کرتا. ہم تک جتنا دین پہنچا، ہم تک جتنی شریعت پہنچی، ہم تک جتنا ریلیجن پہنچا، وہ تھرو مراجے پہنچا. ٹھیک ہے وہ چین ہے محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کر آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی تک، یہ چین ہے. ایک مرجے نے دوسرے کو، اور ایک عالم نے دوسرے کو، اور ایک مجتہد نے دوسرے کو یہ سارا علم ٹرانسفر کیا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ عام مومنین کی نالج میں بھی نہیں ہوتی، ورنہ جتنے مراجے ہوتے ہیں، جیسے آج اگر آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی ہیں، آپ جا کے ان کے پاس وہ سرٹیفکیٹ دیکھیے گا جس میں وہاں ان سے لے کر چھٹے امام تک یا مولا تک یا رسول تک باقاعدہ چین چلی گئی کہ سارا علم، یہ ساری حدیثیں، یہ ساری نالج ان تک کیسے آئی. ہم اور آپ ایک چین کو سنتے ہیں. بہت اہم کہ آٹھواں امام کہتا ہے کہ مجھ سے میرے بابا ساتویں نے کہا، اور ساتواں کہتا ہے مجھ سے میرے بابا چھٹے نے کہا، اور چھٹے اور ان سے ان کے بابا پانچویں نے کہا، اور ان سے ان کے بابا چوتھے نے کہا، اور ان سے ان کے بابا کربلا کے مولا نے کہا، اور ان سے مولا نے کہا، اور ان سے رسول اللہ نے کہا، اور ان سے جبرائیل نے کہا، اور جبرائیل سے اللہ نے کہا. حدیث سلسلہ الذہب، اس کے بارے میں ریکمینڈڈ ہے کہ مردے کے کفن پہ بھی یہ حدیث لکھی جائے. حدیث نہیں، خالی حدیث کے راوی، آٹھویں امام سے لے کے اللہ تک، ہر مرجے کے پاس ایک ایسی چین ہوتی ہے کہ آیت اللہ سیستانی کہتے کہ مجھ سے میرے محترم استاد مثلاً مرحوم آغا خوئی نے کہا، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلتے 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 محمد ابن یعقوب کلینی، اور محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے چھٹے امام تک پہنچے. ہمارے اور شریعت کے بیچ میں یہ چین، اس کو اگر کاٹ دیا گیا، اگر اسے توڑ دیا گیا، کہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ رسول نے نماز کا یہی طریقہ بتایا، اور پیغمبر نے روزے کا یہی طریقہ بتایا؟ دوسری جانب ہمارے پاس وہ مشہور حدیث بھی ہے کہ وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَى مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوا. ایک سوال آ رہا ہے کہ تقلید کہاں سے آئی ہے اسلام میں؟ پردہ غیبت میں جانے سے پہلے 11th امام کہہ کے جا رہے ہیں کہ میرے باپ کا امام غیبت میں ہوگا. اب مجتہدین کے حوالے یہ دین کیا جا رہا، ان کو ہینڈ اوور کیا جا رہا، اور ان میں سے جو پوائس اور متقی ہے فلیل عوام ان یقلدو ہو، عام مومن کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تقلید کی جائے. یہ مرجے، یہ مجتہد ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ اسلام ہے کیا، کہ رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ جس سے راضی. یہ مجتہد ہے، یہ مرجع ہے جو ہمیں بتاتا ہے وہ اسلام ہے کیا، کہ کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو کوئی عمل قبول نہیں. اور یہ مرجے کہ جو آخری زمانے کے مومن کے ایمان کے پروٹیکشن کا سب سے بڑا ذریعہ، وہ ہمارا پروٹیکٹر. اور یہی وجہ ہے، یہ حدیثیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، العلماء حصون الاسلام، چھٹے امام کی حدیث، علماء اسلام کے لیے وہ باؤنڈری وال کا کام کرتے ہیں کہ جب دشمن باہر سے اٹیک کرتا ہے تو شہر کی جو سٹی وال ہوتی ہے وہ دشمن کو اپنے آپ پہ روکتی. جب تک وہ باؤنڈری وال یا سٹی وال سیف ہے، شہر والے محفوظ ہیں. شہر کے لوگ اپنے گھر مضبوط نہیں کرتے. جب اٹیک ہوتا ہے باہر سے، کوئی آدمی اپنا گھر مضبوط نہیں کرتا ہے، وہ جا کے اس سٹی وال کو دیکھتا رہتا ہے، وہاں تو کوئی کمزوری نہیں ہو رہی. ایک نہیں کئی حدیثیں، جو کہ آج ٹائم بھی نہیں اور اس مجمع کو اتنی ضرورت بھی نہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب دشمن آپ پہ اٹیک کرے گا تو پہلے آپ پہ اٹیک نہیں کرے گا، پہلے جو آپ کا پروٹیکٹر ہے، پہلے جو آپ کا سیکیورٹی دے رہا ہے، پہلے اس پہ اٹیک کرے گا. یہی وجہ ہے کہ آخری زمانے میں اگر مومن کے اسلام پر صبح و شام اٹیک ہوگا تو پہلے اٹیک ان مراجع اور علماء پہ کیا جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان یوزول طریقے سے کیا مرجعیت کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پروپیگنڈا نہیں شروع ہو چکا. دیکھیے کتنی نان سینس بات کہ منڈے کو عید ہے کہ ٹیوزڈے کو عید ہے، اس پہ سارے مراجع کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا. اور ایک بات یہاں پہ اور یاد رکھیے، اور وہ یہ کہ جو مرجعیت کی اہمیت کو مانتے ہیں ان کو بھی میں بتا رہا ہوں، ہم مرجع کو امام معصوم نہیں مانتے. امام معصوم کا اسٹیٹس تو بہت ہائی، مرجع جو کچھ ہے امام کے آرڈر کی وجہ سے ہے کہ امام نے کہا کہ میری غیبت میں فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، میں ان کو تمہارے اوپر حاکم بنا رہا ہوں. بس فَرَادُّوا عَلَيْهِمْ كَالرَّادِّ عَلَيْنَا، اگر کوئی اس مرجع کا انکار کرے گا وہ اس کا انکار نہیں کر رہا، وہ میرا انکار کر رہا کیونکہ میں نے حاکم بنایا. مرجع کی ساری پوزیشن امام کی وجہ سے، وہ امام کا ریپرزینٹیٹو ہے مگر امام کی طرح کی شان نہیں رکھتا. یہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو مرجعیت کو مانتے ہیں، اور ان سے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کا ایک ریزن ابھی آ رہا. ہم مرجع اور امام کے اسٹیٹس کے فرق کو جانتے ہیں. اب بہت ساری باتیں، اس میں صرف چھوٹی سی دو باتیں بتاؤں، دوسری بات میرا ٹاپک. ہم نجف اشرف آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کے لیے گئے، ہم قم مقدسہ میں حوضہ علمیہ قم میں موجود مراجع سے ملاقات کے لیے گئے، یا ہم نے یہاں سے لیٹر لکھا. ہمارے ذہن میں تھا کہ ان سے 10 سوال پوچھنا ہے، لیکن جب ہم وہاں پہنچے 9 سوال ہم نے پوچھے، 10واں ذہن مغز سے نکل گئے، پوچھنا بھول گئے. 9 پوچھے ہیں 9 کا ریپلائی ملے گا. لیٹر ہم نے بھیجا، ہماری انٹینشن تھی 10 مسئلے پوچھنا، لیٹر لکھتے وقت 9 ہی لکھے، 10واں نہیں لکھا. مرجع کا ریپلائی آئے گا، جو سوال ہم نے پوچھا اس کو جواب ملے گا. امام معصوم کے ساتھ ایسا نہیں. راوی نے امام معصوم سے 4 مسئلے پوچھنا چاہے تھے، چنانچہ لیٹر بھیجا، مولا آخری امام کب ظاہر ہوگا، یہ روایت ہے، مولا آخری امام کا کیپٹل کہاں پہ ہوگا، مولا آخری امام کس طرح سے گورنمنٹ کو چلائے گا اور کس طرح سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا. اور چوتھا بھی ایک سوال پوچھنا تھا، اس وقت اس کے ذہن سے نکل گیا، خط گیا امام کے پاس. اور جب وہاں سے جواب آیا تو جواب یہ تھا کہ تیرے پہلے سوال کا جواب ہے کہ یہ سیکرٹ آف اللہ، جب اللہ کی مصلحت ہوگی تب میرا بیٹا ظاہر ہوگا. سوال تھا کہ آخری امام کب آئے گا، کہ جب اللہ کا آرڈر ہوگا. تیرے دوسرے سوال کا جواب ہے کوفہ، اس کا دوسرا سوال تھا کہ امام کے زمانے کے امام کا کیپٹل کیا ہوگا، کوفہ. تیرے تیسرے سوال کا جواب ہے حضرت داؤد کی طرح سے وہ فیصلے کریں گے، جس میں کوئی ویٹنس نہیں ہوگا، خالی اپنے علم پر. تیسرا سوال کیا تھا کہ امام زمانہ کس طرح سے فیصلے کریں گے، اور پھر امام لکھتے ہیں. اور تیرے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے، وہ چوتھا سوال جو تیری نیت میں تھا اور تو یہاں لکھنا بھول گیا ہے، تیرے چوتھے سوال کا جواب ہے یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم. چوتھا سوال اس کا یہ تھا کہ میرے بیٹے کو بخار آ رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ امام نے کہا یہ آیت کو لکھ کر تعویذ بنا کے اس کے گلے میں ڈالو. چار مسئلے پوچھنا تھے، چوتھا آپ بھول گئے. امام کو معلوم، آپ نے نہیں پوچھا، اس کا رپلائی آیا. یہ امامت کی شان ہے. مرجع ایسا نہیں، مرجع کا علم لمیٹڈ ہے، مرجع علم غیب نہیں رکھتا ہے، جتنا پوچھیں گے اتنا جواب ملے گا. مگر جو اصل بات میں کہنے والا ہوں وہ اس کے بعد کی ہے. امامت اور مرجعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. امام ایک وقت میں ایک ہی ہوگا. اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ امام ہوئے اور آپ نے کہا میں ان کو بھی مانتا ہوں، میں ان کو بھی مانتا ہوں، آپ شیعت کے دائرے سے نکل گئے، آپ مومن نہیں رہے. شیعت یا ایمان کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک امام ہے، ایک وقت میں ایک ہی امام کو ماننا. ایک ٹائم پیریڈ میں دو امام نہیں ہو سکتے. جو دوسرا ہے وہ جھوٹا، جو دوسرا ہے وہ غلط. اور اس کے لیے وہی جواب ہے جو مولا نے اس مومن کو دیا. ایک مومن نے مولا سے ایک سوال کیا تھا نا، جس کے جواب میں مولا نے سورہ احزاب کی آیت کوٹ کی تھی، جو سورہ احزاب اعمال عاشورہ کی نماز میں پڑھا جاتا. میں پورا واقعہ پوری تفصیل ٹائم نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن سوال یہ تھا کہ مولا میرے دل میں آپ کی بھی بڑی محبت اور میرے دل میں معاویہ کی بھی بہت محبت، میں کیا کروں؟ امام نے کہا اس وقت تو کانا ہے، ایک آنکھ کام کر رہی ہے اور ایک آنکھ جو ہے تیری نہیں ہے، یا دونوں آنکھوں میں روشنی لیا یا دونوں آنکھیں پھوڑ کے اندھا بن جا. اس طرح کام نہیں چلے گا. یہ علی کی بھی محبت ہے اور معاویہ کی بھی محبت. اگر علی سے محبت کرنا ہے تو یزید اور یزید کے باپ پہ لعنت کرنا پڑے گی مثل زیارت عاشورہ. یہ امامت، ایک وقت میں ایک امام، اس کے سامنے جو آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی مانو وہ جھوٹا ہے، وہ لعنتی. مرجعیت ایسی نہیں، ایک وقت میں پانچ مرجع ہو سکتے ہیں، ایک وقت میں دس مرجع ہو سکتے ہیں. اگر ہم کسی ایک مرجع کی تقلید میں ہیں، اور اگر کیوں میں نے کہا یہ غلط کہا، ہم کسی ایک مرجع کی تقلید میں ہیں لیکن سارے مراجع کے رسپیکٹ ہم پر واجب ہے، سارے مراجع کا احترام ہم کو کرنا ہے. ایک کی عزت کر کے دوسرے کو کنڈیم نہیں کر سکتے انلیس اور انٹل یہ کہ کسی جھوٹے آدمی کو دشمنان اسلام نے مرجع بنا کے پیش کر دیا ہو، جو انشاءاللہ زیارت کی مجلس کا ٹاپک ہوگا. اس وقت تک زندگی رہی تو ابھی سے بتا رہا ہوں، یاد کا ٹاپک نہیں. لیکن جتنے ہمارے صحیح مراجع ہیں، جتنے ہمارے جینئر مراجع ہیں، ان میں سے ہر ایک کا رسپیکٹ آپ پہ واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہیں تو آپ کے باقی مراجع سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں، میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں، میں ان کا نام بھی سننے کو تیار نہیں. اگر کوئی آیت اللہ خامنائی کی تقلید میں ہے، وہ کہے کہ میرے مرجع تو آیت اللہ خامنائی ہے، مجھے کیا تعلق، کون سیستانی کون خراسانی، غلط، حرام ہے یہ، گناہ. ایک سے زیادہ مرجع ہو سکتے ہیں اور ہر ایک کا احترام کرنا برابر سے واجب ہے. امام ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے ایک ٹائم پہ، ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے، اس کے اوپر درود بھیجنا ہے تو اس پہ لعنت بھیجنا ہے، یہ امامت. مرجعیت میں ایسا نہیں. جو مراجع کی عزت اور احترام کرتے ہیں وہ بھی یہ بات یاد رکھے کہ خالی اپنے مرجع کی عزت اور احترام کافی نہیں ہے، تمام مراجع کا احترام کرنا. تبھی تو پلورل کا لفظ استعمال کیا تھا امام خمینی نے جب یہ کہا تھا کہ اسلام بغیر مراجع کے نہیں ہو سکتا ہے، اور میں خمینی ان مراجع کے ہاتھوں کو بوسہ دینا اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں. وہ حضرت امام خمینی یہ کہیں اور ہمارے آج کے بچے کچے، جس کا دل چاہے جس مرجع کے خلاف پمپلیٹ نکالے، جس کے خلاف اسپیچ کرے، مرجے سے جا کے ڈیمانڈ کرے کہ آپ اپنا فتوا بدلیں. فتوے کا مطلب کیا؟ کہ مرجے کی ریسرچ کا مطلب ہے یہ حکم خدا ہے. اور آج ہمارا ایک نوجوان سینہ تان کے پہنچ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں آپ اپنے آپ حکم خدا کو بدلیں. یہ چھوٹی ڈیمانڈ نہیں ہے جب آپ مرجے سے کہتے فتوا بدلیں. مرجے نے فتوا اگر اپنے گھر سے دیا ہے تو اس کے فتوے پہ شروع سے ہی عمل کرنا حرام ہے، چاہے عید کا مسئلہ ہو، چاہے چاند کا مسئلہ ہو، چاہے وضو کا مسئلہ ہو، چاہے نجاست طہارت کا مسئلہ ہو. اور اگر فتوا اس نے قرآن اور حدیث کی ریسرچ سے دیا ہے تو اس سے یہ کہنا حرام ہے کہ فتویٰ بدلو. ہم اس سے یہ نہیں کہہ رہے فتویٰ بدلو, ہم اس سے کہہ رہے ہیں حکم خدا بدلو. یہ تو معاویہ کہا کرتا تھا, یہ تو یزید کہا کرتا تھا, یہ مومن کہاں سے نکل آیا؟ اور صرف اس لیے کہ اسے ایک قسم کا کلچرل شوق پہنچ رہا. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. اچھا ایک بات یہ میں کہہ دوں کہ ہیومن نیچر کچھ ایسی ہے کہ ہمیشہ آدمی کو اپنے بچپنے کی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں. جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے نا, پرانی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور اپنے زمان بڑھاپے کی چیزیں بری لگنے لگتی ہیں, جسے جنریشن گیپ بھی کہتے ہیں. جو ایک اردو میں یا انڈیا پاکستان میں ایک محاورہ کہ آدمی کو اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا کبھی پسند نہیں آئے گا, ہمیشہ ماں کے ہاتھ کا کھانا پسند آتا. بچپنے کی بات ہے, اسکول سے تھکا ہوا آ رہا ہے, ماں کا ہاتھ کا کھانا بڑا ٹیسٹی لگتا. ایک صاحب کی بیوی پروفیشنل کک, کئی کورسز کیے ہوئے, بہترین کھانا پکاتی ہے, مگر جب بھی شوہر نے کھایا کنڈیم کیا. وہ گئی اپنی ساس کے پاس, ساس نے کہا یہ پروفیشنل کک سے نہیں, میں تو ہمیشہ کھانا روٹی جلا کے پکاتی تھی, اس طرح پکاؤ جیسے میں پکاتی ہوں, پھر دیکھو تمہارا شوہر کیسی تعریف کرتا. اچھا سوری, میں یہ لندن میں الٹی مثال کہہ گیا. عورتوں کو اپنے شوہر کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آئے گا, انہیں ہمیشہ اپنے باپ کے ہاتھ کا کھانا یاد آئے گا. یہاں تو یہی مثال چلے گی نا. تو بہرحال وہ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں ہو, جہاں بیویاں کھانا پکا کر ٹرے میں لگا کے شوہر کے سامنے رکھتی ہیں, یا یہاں کہو کہ جہاں شوہر کھانا پکا کر ٹرے میں سجا کے بیوی کے سامنے رکھتا. یور موسٹ اوبیڈینٹ سروینٹ, ایک مرتبہ جو رکھا جاتا. خیر, تو آپ خلاصہ یہ کہ یہ جو ایک جوک کے طور پہ جملہ کہا جاتا, یہ وہی ہے کہ ہر آدمی کو اپنے بچپنے کی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں. چنانچہ آج بہت سارے لوگ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو اوپنلی مرضی کے خلاف نہیں جا رہے ہیں. کہ بھائی ٹھیک ہے, مرضی کی ہم تقلید کرتے ہیں, لیکن آج کے مراجے کی وہ شان نہیں. جو زمانہ ہم نے دیکھا ہے آغائے خوئی کا, یا جو ٹائم پیریڈ ہم نے دیکھا ہے آغائے محسن حکیم کا, جتنا پیچھے جائیں گے پرانا مرضی اور زیادہ بڑا محسوس ہوگا. وتھ ڈیو ریسپیکٹ, میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں, وہ شیعت کی عزت ہے, وہ شیعت کی آبرو ہے, لیکن یہ جو ایک کمپیریزن یہ لوگ بھی کرتے ہیں جو تقلید کو مان رہے ہیں, کہ ٹھیک ہے ہم تقلید آغائے سیستانی کی کر رہے ہیں, لیکن کیا بات تھی آغائے بروجردی کی. یاد رکھیے, ان میں سے ہر مرضی اپنے زمانے میں ایسا ہی ٹارگیٹ بنا تھا, لیکن فرق یہ تھا کہ اس زمانے میں انٹرنیٹ اور اس طرح سے پمفلیٹ چھاپنا اتنا آسان نہیں تھا, دنیا گلوبل ولیج نہیں تھی, وہ اعتراضات ساری ایک علاقے تک لمیٹڈ تھے. لیکن مجھے اچھی طرح یاد, کیونکہ میری پہلی تقریب مرحوم آیت اللہ محسن الحکیم کی, ان کے دو فتوے تو ایسے تھے کہ اتنا زیادہ آیت اللہ حکیم جیسے مرضی کو کنڈیم کیا جاتا. مجھے اب تک یاد ہے وہ ماحول. ایک جب ان کا یہ فتوا آیا کہ کرسچن اور جوز یعنی اہل کتاب پاک ہیں, ایک نیا مسئلہ لگا تھا لوگوں, بڑی عجیب بات لگی تھی کہ یہ تو حرام حلال ہو رہے ہیں. اور دوسرا فتوا جب آیا تھا کہ نماز جمعہ واجب بھی نہیں ہے, سنت بھی نہیں ہے, پڑھنا ہے تو رجا کی نیت سے پڑھو, کیا ہنگامہ ہوا ان کے خلاف, کتنا پریشر ڈالا گیا کہ یہ فتوا بدلیں, یہ نماز جمعہ کی امپورٹنس ہم نے ختم کر دی. مجھے یاد ہے کہ جب مرحوم آغائے خوئی کی تقلید شروع ہوئی تھی, جسٹ ان دا بگننگ 72, اس وقت چند مسئلے آغائے خوئی کے ایسے تھے, اتنا ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا, کیونکہ آپ لوگ اس وقت ایسٹ افریقہ میں بیٹھے تھے, ایک دنیا گلوبل ولیج نہیں بنی تھی, دوسرا یہ کہ اس وقت تک بزرگوں کا ایک احترام تھا. ایک جوان میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے کسی بزرگ سے چاہے جاہل کیوں نہ ہو گستاخی کرے. تو آج بڑی ہمت اور کریج آ گیا کہ ایسے مراجے سے جن کی ایج ان کے دادا کے برابر ہے, بات بھی کس ٹون میں کی جاتی ہے, علمی ٹون نہیں ہوتی ہے. وہ ابھی میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. آغائے خوئی اتنا اعتراض ہوا تھا ان کے چاند کے فتوے پر, آج الٹا ہو گیا ہے نا معاملہ, میں نے تو خود دیکھا, بالکل میری تقلید بگننگ آغائے محسن حکیم کی تقلید کی تھی, ود ان اے ویک آغائے حکیم کا انتقال ہو گیا, تو پراپر میری صحیح تقلید آغائے خوئی. لوگ آ کے پریشر ڈال رہے ہیں, اس وقت میں 14.5 سال کا بچہ تھا نا. کہہ رہے چھوڑو اس تقلید کو, یہ کون سے مرضی ہیں جنہوں نے ساری شیعہ کتابوں سے ہٹ کر نیا فتویٰ دیا کہ دنیا میں کہیں بھی چاند ہو جائے تو عید منا لو, صرف رات کو کامن ہونا چاہیے. اب تک مجھے یاد کہ جب بینکنگ کے کمرشل انٹرسٹ میں آغا خوئی کے ایک دو فتوے ایسے آئے جس سے لوگوں نے امپریشن لیا کہ یہ والا انٹرسٹ بعض حالتوں میں جائز ہے, اوہو کراچی میں نکلے, جن کی کاپی اب تک میرے پاس. آج زمانہ گزر گیا نا, 25 سال کیا 30 سال 35 سال ہو گئے, اب آغا سیستانی ہم کو ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. ایک بچے کچے نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی آغا سیستانی کی جو چاند کی ریسرچ ہے نا, دیر آر مینی فلاز ان اٹ, غلطیاں ہیں, خامیاں ہیں, انکمپلیٹ ریسرچ. اگر مرجے کی کسی ریسرچ میں غلطی بھی ہو تو دوسرا مرجے ہی اس کی غلطی کو چیک کر سکتا ہے, عام آدمی کے لیے یہ کہنا ہی آرام ہے. تمہیں پتہ ہی کیا کہ ریسرچ کی رے یا آر بھی تمہیں نہیں معلوم اور اتنا بڑا دعویٰ کر رہے. اگر آغا سیستانی کے اس مسئلے میں, میں آغا خوئی کے مسئلے کو فالو کرتا ہوں, میرا بیٹا آغا سیستانی کے مسئلے کو فالو کرتا, کوئی پرابلم آج تک ہمارے گھر میں نہیں ہوا. پرابلم پیدا کرنا چاہیں تو ہر چیز میں پرابلم ہو سکتا, اور شریعت کو سمجھ کے عمل کریں تو مختلف مراجع کے فتوے میں کوئی اختلاف ہے لیکن کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوگا. آغا سیستانی کا مسئلہ جب آپ کہتے ہیں کہ اس میں فلاح ہے یا اس کے اندر خرابیاں ہیں, یہ آپ آغا سیستانی کی بات نہیں کرتے, 90% شیعہ مراجع کا یہی فتویٰ. آغا خوئی والا فتویٰ تو بہت ہی ریسنٹ ہے اور بہت تھوڑے سے مراجع نے اس کو مانا. دیکھیے مجھے بہت ڈر لگ رہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں مرحوم آغا خوئی کی توہین کر رہا ہوں جن کی تقلید میں اب تک میں باقی ہوں, لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ بڑے آرام سے زبان کھول کے کہہ دیا کہ جی وہ چاند کے مسئلے میں آ گئے سیستانی کی تقلید میں جو ہے نا وہ کئی خرابی اور کمی ہے, دیر آر مینی فلاس. امام خمینی کا بھی تو یہی فتویٰ تھا, رہبر آ گئے خامنائی کا آج بھی یہی فتویٰ ہے, آ گئے حسین بروجرسی کا بھی یہی فتویٰ تھا. شیعہ تاریخ کے 90% مراجع کہتے ہیں یو ہیو ٹو فالو یور اون ہوریزن, کیا جو قریب والے ہوریزن ہیں. تو آغائے سیستانی کی دشمنی میں 90% شیعہ مراجع پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے, نام صرف آغائے سیستانی کا لیا جا رہا ہے, یہ امام خمینی پہ اعتراض ہو رہا ہے, یہ آغائے بروجردی پہ اعتراض ہو رہا. بھائی ہر مرجی اپنی ریسرچ کرتا ہے, فتوے ان کے مختلف ہوتے. اب مرجے, اچھا مرجے ہم کسے کہتے ہیں مرجے؟ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ تقریر شروع کرنے سے پہلے ریسرچ کریں کہ اس وقت جو ہمارے جتنے مراجع میں سب سے زیادہ علم کے اعتبار سے بیسٹ کون ہے, جس کی نالج سب سے زیادہ. اور یہ مراجع کی نالج میں فرق محسوس کرنا یہ بڑے بڑے مجتہدین اور علماء کا کام ہے, عام عالم بھی فیصلہ نہیں کر سکتا, حجت الاسلام لیول کے آدمی میں بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے. بس یہ دیکھنا کہ آغا خوئی اور آغا خمینی میں سے کس کی نالج زیادہ, دونوں اتنے بڑے کہ جو یہ فیصلہ کرے گا وہ علم کے اعتبار سے خود ان کے قریب قریب ہوگا. شہید باقر صدر کہہ سکتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آغا خوئی کا علم زیادہ ہے اس لیے ان کی تقلید کرو. آغا خوئی کی مرجعیت کے لیے شہید باقر صدر کی گواہی آئی تھی پہلی. آج ایک بار اگر کوئی ایران جا کے وہاں کی ہوا کھا کے آ جائے, وہ اتنا بڑا بن گیا کہ مراجع کے بارے میں فیصلہ کر رہا ان کی نالج کم ہے, ان کی نالج زیادہ ہے, ان کی نالج برابر ہے, ان کی نالج برابر. دیکھیں دنیا کا سب سے مشکل کام یہ ہے کہ یہ کہنا کہ دو مراجع کا علم برابر ہے, یہ جج کرنا, یہ میجر کرنا, یہ تو ان علماء کے لیے بھی مشکل ہے جو شہید صدر کے لیول کے. تعجب ان لوگوں پہ نہیں. دیکھیں میں اب جو مثال دے رہا ہوں یہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ اس قسم کا پروپیگنڈا کرنے والے کچھ بھی ہوں, بہرحال مومن ہیں, لیکن ایک مثال میں کہہ دے رہا ہوں کہ جیسا کہ بعض روایتوں میں بھی یہ جملہ مولا شکوا کرتے ہیں, میں فجر کی نماز دو رکعت پڑھاتا ہوں تو لوگ پڑھنے کو تیار نہیں. ایک وہ تو کمپلین ہے ہی نا, میں جمعے کی نماز جمعے کو پڑھاتا ہوں لوگ نہیں آتے, اور وہ جمعے کی نماز وینسڈے کو پڑھاتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. مگر ایک اور حدیث بھی, ایک اور حدیث ہے, معاویہ کے گورنر نے اتنی شراب پی شراب پی شراب پی کہ جب مسجد میں نماز پڑھانے آیا فجر کی نماز دو کی چار رکعت پڑھا دی, اور پیچھے مڑ کے دیکھا کہا کہ سیٹسفائی ہو یا بھی کچھ اور دو چار رکعت اور اس میں اضافہ کر دوں. علی فجر کی دو رکعت نماز پڑھا رہے, لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. شراب کے نشے میں معاویہ کا گورنر چار رکعت نماز پڑھ رہا ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں, لیکن انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد کہتے ہیں جتنا مزہ آج کی نماز میں آیا اتنا مزہ کبھی نہیں آیا. میرا مولا معاویہ کے گورنر کے اوپر اتنا کریٹیسزم نہیں کر رہا ہے, ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو ہے ہی برا, معاویہ تو جو چاہے اسلام میں چینج کرے کرے, یہ مسلمان کیا ہو گیا جو سب دیکھ رہے ہیں, خالی خاموشی نہیں ہے اس کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں. قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ مرجعیت کے بارے میں ایسے ایسے لوگ زبان کھولیں؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ بھائی آغا سیستانی پہ کریٹیسزم کرنے کے لیے کم سے کم ان کے لیول کا آدمی تو ہونا چاہیے؟ قوم خوش بھی ہے بلکہ بہت سے لوگ ایگری بھی ہوتے ہیں. ہاں یہ نکلا ہے شیر کا بچہ جو اتنی کھلی کھلی بات کر رہا, صرف اور صرف لاعلمی کی وجہ سے. اب مثلا باتیں بہت ساری ہیں, اگزامپل بن گیا عید کا مسئلہ. کیا قیامت اس میں آ گئی کہ اگر باپ کے نزدیک ٹیوزڈے کو عید ہے اور بیٹے کے نزدیک وینسڈے کو عید ہے تو عید ہے کس چیز کا نام؟ شریعت میں کیا ہے عید؟ اتنی سی بات ہے نا کہ آپ نماز عید جو واجب بھی نہیں ہے سنت ہے, آپ ٹیوزڈے کو پڑھیں گے وینسڈے کو پڑھیں گے, آپ روزہ نہیں رکھیں گے. مگر روزہ نہیں رکھیں گا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مائکرو فون اٹھا کے پورے گھر میں گھومیں گے آج روزہ نہیں ہے آج روزہ نہیں ہے آج روزہ. روزہ نہیں رکھیں گے کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ آپ نے تھوڑا سا کھا لیا, خاموش ہو گئے. تو جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں ڈسپیوٹ ہوتا, ہمارے یوتھ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. آپ کنفیوز کر رہے ہیں ان کو, بتا کیوں رہے ہیں بھائی؟ آپ شریعت میں روزہ آپ کی اور اللہ کے بیچ کی چیز ہے, نہ رکھے روزہ, حرام ہے آپ کے لیے ٹیوزڈے کو, بتانا تو دوسروں کو واجب نہیں ہے. ارے واجب تو چھوڑے, سنت بھی نہیں ہے دوسروں کو بتانا میرا روزہ نہیں ہے. احترام رمضان ایک چیز ہے, مسافر پہ روزہ حرام ہے لیکن اس میں لکھا ہے مسائل کہ ہاں وہ روزہ نہ رکھے, وہ پہلی لوگوں کے سامنے کھائے پیے بھی نہیں, ایسا اپنے آپ کو شو کرے جیسے روزے سے. جس عورت کو مینسز ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ باقاعدہ سب کے سامنے ٹیبل سجا کے کھانا کھائے. ایک احترام ہوتا ہے رمضان کا. آپ کے نزدیک عید ہو گئی, آپ کنفیوز ہیں نا کہ گھر میں کیا ہوگا, کس چیز کا نام ہے روزہ؟ ہاں عید, روزہ مت رکھی, چپکے سے کچھ جا کے کھا بھی لیجئے, ختم بات. عید کی نماز تو ویسے ہی واجب نہیں, اور اکثر مراجے کہتے ہیں آپ نیکسٹ ڈے بھی پڑھ سکتے رجا کی نیت سے. اور کیا چیز ہے عید؟ نئے کپڑے پہننا ہے کل پہن لیجئے. کس مرجے نے کہا کہ اگر آج عید ہے تو آج واجب ہے آپ کے لیے نئے کپڑے پہننا؟ جی گلے ملنا ہے لوگوں سے تو کس مرضی نے کہا کہ جس دن عید ہے اسی دن گلے ملنا لازم ہے؟ ہمارے انڈیا پاکستان میں تو تین تین دن چار چار دن عید چلتی رہتی, اور ویسٹ میں بہت سی جگہوں پر نماز عید کے علاوہ عید کا سارا فنکشن کمنگ ویکینڈ کو ہوتا. بھائی جس کا کلچرل پہلو ہے وہ کون مرضی کہہ رہا ہے کہ اسی دن منائیے جس دن آپ کے بچے کنفیوز ہو رہے ہیں؟ اتنی سی بات ہے روزہ حرام ہے, یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں روزہ نہ رکھے. ایک ذرا سا نمک چاٹنے صبح کو ختم بات. خود اپنے بچوں کو کنفیوز کریں اور الزام لگا دیں اتنے بڑے مرجے کے اوپر, اور اس انداز کا الزام لگائیں کہ ایک مرجے پہ الزام نہیں لگ رہا ہے, مرجعیت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. مسئلہ سمجھے پھر زبان کھولیں. یہ ہمارے سارے عظیم مراجع. اور ایک بات یہاں پہ میں آخری کہہ دوں, باتیں بہت ساری تھی لیکن ٹائم کم تھا. غیبت امام میں شیعت کا سب سے بڑا پروٹیکٹر ہمارا مرجے, اور جب کبھی شیعہ اندر تھیٹ آئے گا پہلا اٹیک مرجعیت پہ ہوگا. ہمارے مہاراج اتنے سنسیئر, ایک امپریشن دیا جاتا ہے نا کہ جی آج کل تو مہاراج مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنی مرجعیت کی. کبھی مہاراج سے آپ نے کچھ پوچھا ہے؟ مہاراج کہتے ہیں ہمارے لیے تیر اور تلوار کھانا آسان ہے, لوگوں سے اپنی تقلید کرانا مشکل ہے. ہم بہت ہی انیزی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. بہت ہی سمپل ریزن. مرجے کا مطلب ہے کہ روز قیامت اسے اللہ کے سامنے ان سارے مومنین کے اعمال کا جواب دینا ہے جو اس کی تقلید کر رہے ہیں. یہ ایک آدمی سے اپنی زندگی کے اعمال نہیں سنبھالے جاتے. اگر ایک مرجے کی تقلید میں ایک ملین لوگ ہیں, قیامت کے دن اللہ اس ایک ملین لوگوں کے اعمال کا سوال اس مرجے سے کرے گا. اگر شریعت میں واجب نہ ہوتا, مرجے پہ واجب بھی ہے کہ وہ اپنی تقلید کروائے اگر وہ تقلید کی منزل پر ہے, لیکن جہاں کہیں اسے ڈاؤٹ ہوتا وہ منع کر دیتا. لوگ یہ سمجھتے جی یہ سارے مراجع ان کے آفیسز ان کے ریپرزینٹیٹو اس لیے ہیں کہ پبلک کو گھیر گھار کے اس مرضی کی جانب لے گیا. جیسے ہمارے پاکستان وغیرہ کے ایئرپورٹ پہ نکلے, ٹیکسی والوں کے ایجنٹ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ادھر کھینچتا ہے, آپ کو ادھر کھینچتا ہے, آپ میری گاڑی میں آئی. ہوٹل والوں کے ایجنٹ گھوم رہے ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے مرجعیت. نعوذ باللہ. ہمارے مراجع اتنے سنسیئر ہوتے کہ کتنے مراجع ایسے ہیں جن کے پاس چل کے مرجعیت آئی اور انہوں نے مرجعیت کو چھوڑ دیا. کہا کہ نہیں جب فلاں موجود ہے تو میرے لیے اپنی تقلید کرانا جائز نہیں. خود آغائے خلید جیسے مرجع کی تقلید. پہلے لوگ آغائے محسن حکیم کے بڑے بیٹے آیت اللہ یوسف حکیم کی جانب گئے, اور عراق کا ایک بہت بڑا حصہ شہید باقر صدر کی جانب گیا. دونوں نے کہا جب تک ہمارے استاد اور اتنے بڑے عالم موجود ہیں تقلید نہیں کرا سکتے. جو مرجع تقلید کو قبول کرتے ہیں وہ شرعی مجبوری کی وجہ سے. ہم چونکہ خود بزنس کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں مراجع بھی بزنس کر رہے ہیں. ہم چونکہ خود ہر چیز کی مارکیٹنگ کرتے ہیں سمجھتے ہیں مراجع بھی اپنے فتووں کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ملا ہے جسے ہم اپنے ہاتھ سے خود ضائع کر رہے ہیں. جب تک آپ مرجعیت کے ساتھ ہیں زندگی ایسی گزرتی ہے کہ جس وقت مرجع وقت آیت اللہ سیستانی نے ایک ریسرچ اسکالر سے یہ کہا کہ ابھی آپ کی نالج اتنی کم ہے کہ آپ تو ممبر پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے. فتویٰ دینا تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اسلام کے بارے میں بک لکھنا تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, امام زمانہ کے بارے میں کوئی رائے دینا تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ابھی تو آپ ایک سمپل اسپیچ کرنے کی نالج بھی نہیں رکھتے. جائیے جا کے ایجوکیشن حاصل کریں تو $50,000 اور $100,000 کے درمیان پھنس کے رہے گا. جبکہ آیت اللہ سیستانی یہ بھی فرماتے کہ چلے آدھا خرچہ میں دینے کو تیار. نہیں, ایسا لائف اسٹائل ہے کہ اتنی دولت چاہیے. اور جب خود آیت اللہ سیستانی مرجعیت میں 10 سال ہو چکے ہیں, اپنی ابا کھول کے دکھاتے ہیں تو ابا کے نیچے پھٹی ہوئی قمیض پہنی ہوئی. آج تک مرجے بنے ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں, ایک اپنا ذاتی مکان نہیں آیت اللہ سیستانی کا. کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, وقف مکان کے اندر آفس بنا. دار السلام کے وہ مرد مومن $1.5 لاکھ لے کے جا رہے ہیں کہ خاص میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں اپنے مکان کے لیے. آپ اپنا مکان کا جب تک کہ نجب کے ایک غریب آدمی کو مکان نہیں ملے گا, میرے لیے سزاوار ہی نہیں ہے کہ میں اپنا ذاتی مکان لوں. اور وہ کہتا ہے مجھے $1 لاکھ یہاں ملتے ہیں, میں کیسے $50,000 میں زندگی گزاروں, اتنے ملے تو میں سوچوں گا. ہمارے مرجے کا علم دیکھیے, اس کی پائٹی دیکھیے, اور اس کا ہم پر احسان دیکھیے. اگر مرجے فتویٰ دینا بند کر دے تو آپ میں سے ہر ایک پر واجب ہو جائے گا کہ ڈائریکٹ قرآن اور احادیث پڑھ کر ہر ہر مسئلے کے اندر ریسرچ کریں. یہ آپ پہ واجب ہو جائے گا. 70,000 حدیثیں پڑھیے. یہ مرجے ہمارا اتنا بڑا برڈن اپنے کندھوں پہ لے رہا, اور شیطان کو یہی پسند نہیں. شیطان کسی آدمی کو کبھی نیکی کرتے دیکھ سکتا؟ اچھا, ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی مرجعیت کے اگینسٹ بول رہے ہیں وہ سارے بری نیت سے بول رہے ہیں. ان میں بہت سے لیک آف نالج کی وجہ سے بیچاروں کو پتہ ہی نہیں مرجے بنتا کیسے, پتہ ہی نہیں کہ مرجے فتوا کیسے دیتا, پتہ ہی نہیں کہ مرجے ریسرچ کیسے کرتا. لیکن بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ اس سوال کا جواب کہ آخری زمانے میں ایمان اتنا خطرے میں ہے تو ایمان کے پروٹیکشن کا طریقہ ایک مرجعیت ہوتی ہے. اور ایک, لیکن ان میں سے ہر چیز انکمپلیٹ ہے, میں خالی ٹچ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں, ٹائم نہیں. اور دوسری چیز وہی جو کل آئی تھی پرسوں, عورت. عورت کا رول، مرجع کا رول. ابھی ایک جملہ میں نے کہا، اس کو میں ذرا ورڈنگ چینج کر کے بتا دوں. دیکھیے، رسول بنتا نہیں ہے، وہ بنا بنایا اللہ کی طرف سے پیدا ہوتا. رسول بائی برت رسول ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک سرٹن ایج تک تو ہماری آپ کی طرح گناہگار ہو اور پھر ایک دم سے پتا چلے میں رسول بن گیا ہوں. امام بائی برت امام ہوتا، ساری کوالٹیز آف امامت کے ساتھ پیدا ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ امام ہماری آپ کی طرح گناہگار ہے، دنیا میں آنے کے بعد اس کو اچھی ٹریننگ مل گئی تو وہ امام بن گیا. یہ دوسروں کے امام ایسے ہوتے ہیں. اور ایک بات اور، ایک جملہ اور کہہ دوں، ہمارے مراجع اتنے عظیم ہیں، دوسروں کو ایسے امام نہیں ملے جتنے ہمیں عظیم مرجع ملے. ان کے اماموں کا کیریکٹر دیکھ لیجئے اور نالج دیکھ لیجئے، ہمارا مرجع ان کے امام سے بہتر. مگر یہ ان کے امام جو یہاں آ کے بنتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، کچھ بادشاہت کی سپورٹ ملتی ہے، کچھ مارکیٹنگ کرتے ہیں، لیکن مرجع وہ بائی برتھ مرجع نہیں ہوتا. مرجع آپ کی طرح سے، ہماری طرح سے، بالکل ایک عام بچے کی طرح پیدا ہوتا، پھر وہ اتنی عظیم منزل پہ کیسے جاتا. اکثر مراجع کی زندگی میں آپ دیکھیں گے یا ان کی ماں کا رول ہے جو زیادہ، اور یا کبھی کبھار بلکہ یہ بھی ایک سائزیبل نمبر ہے، بیوی کا رول. عورت خود کبھی مرجع نہیں بن سکتی ہے، لیکن مرجع کو پیدا کرتی ہے، مرجع کو ٹرین کرتی ہے. عورت خود نبی اور امام نہیں بن سکتی ہے، مگر نبی اور امام بہرحال ماں کی گود میں پروان چڑھتے ہیں. اس کا رول مرجعیت کے حوالے سے بھی بہت اہم. اور پھر اگر عورت میں آسیہ جیسی عورت آ جائیں، چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب سے میں نے یہ واقعہ چار دن پہلے پڑھا، لوگ بہت زیادہ انکوائریز کر رہے ہیں. آبجیکشن نہیں، سوال کہ آخر جناب آسیہ کا اتنا ہائی اسٹیٹس کیسے ہو گیا کہ رسول خدا کی بھی بیوی بنی. اور بھی تو بہت ساری عورتوں نے سیکریفائس کیا. ایک مومن ٹو انڈرسٹینڈ، ناٹ فار کریٹیسزم، کہا کہ جناب ہمارے یاسر کی والدہ نے تو بڑے مظالم برداشت کیے. جناب آسیہ کا مسئلہ خالی یہ نہیں ہے کہ ان پر فزیکل ٹارچر ہو، جناب آسیہ کا مسئلہ یہ کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا، سب سے اپنے آگے سجدہ کرواتا. اس کی اگر اپنی بیوی کہہ دے کہ میں اس کو خدا نہیں مانتی، تو کیسے اس کی خدائی چلے گی؟ سب سے بڑا پرابلم یہ. جناب آسیہ کو اس نے ہر سہولت دی ہے، وہ دل سے محبت بھی کرتا. فرعون خدا بنا ہے، بے وقوف اور احمق آدمی، بدھو آدمی خدا نہیں بنتا. ہوشیاری ہے، چالاکی ہے، اتنا سینس ہے اس کے پاس کہ جب موسیٰ نے اس کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا پہچان گیا یہ ہاتھ بچے کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ دشمن کا ہاتھ. صرف آسیہ کی محبت میں جناب موسیٰ کو چھوڑ دیا. لیکن ساری محبت کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اس کی خدائی رک رہی ہے آسیہ کی وجہ سے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری خدائی مان لے. آسیہ نے خالی فزیکل ٹارچر برداشت نہیں کیا، بادشاہ اور اتنے بڑے بادشاہ، روایت ہے کہ ساری دنیا کی حکومت فرعون کے پاس تھی، اس کی بیوی تھی، اور وہاں سے کنیز کے اسٹیٹس پر آ گئی. کیسے عالی شان، دیکھیں پیرامائٹس آج تک فرعون کے ہیں، لوگوں کو حیران کر رہے ہیں، کتنے شاندار محل تھے. وہ چھوڑ کر جناب آسیہ ڈیزرٹ کی جلتی ریتی پہ آ گئی، صرف اللہ کی خاطر ہر قربانی برداشت کی. خالی یہ نہیں ہے کہ شہید ہوئی ہیں، اتنے ہائی اسٹیٹس سے اتنے لو اسٹیٹس پہ گئی. میں اور جملہ بدل دوں، اللہ کی راہ میں جان دینا اس سے زیادہ ثواب ہے اگر کوئی اللہ کے راہ میں اپنا اسٹیٹس اور اپنی عزت کو قربان کرے. کربلا کے شہیدوں نے اللہ کے لیے جان دی، اور کوفے اور شام کے قیدیوں نے بازار میں وہ توہین برداشت کر کے، وہ ذلت قبول کر کے راہ خدا کے لیے اس سے بڑا جہاد کیا. تفصیل بعد میں آتی رہے گی. لیکن جناب آسیہ کی بات کیوں آ گئی؟ اس لیے آ گئی کہ ایک بات یاد رکھیے گا، اب مرجے کو ایک طرف رہیں، ہمارا اصل ٹاپک اسلام پہ عمل. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ٹیچر کا ہوتا ہے. پہلی ٹیچر ماں ہوتی ہے، اس لیے ماں کا رول بہت ہے. اس کے بعد اسلام ایک دوسرا میسج دیتا، یزید کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا، باپ کے اگینسٹ ہو گیا، حق کے راستے پہ آ گیا. خیر لوگوں نے اس کو تو شہید کر دیا، ظاہر دیکھ انکوائری کی، پتا چلا کہ ایک مرد مومن اس کا ٹیچر تھا، اس نے آہستہ آہستہ اس کو محبت اہل بیت سکھا دی. ایک عام ٹیچر جب اتنی اہمیت رکھتا ہے کسی بچے کی زندگی میں تو ماں جیسا ٹیچر. اور یہ مرجے اپنی ماں کی وجہ سے مرجے بنتے ہیں. آسیہ نے یہ بتا دیا کہ قربانی دینے پہ اگر عورت آئے تو عورت سے بڑی قربانی مرد بھی نہیں دے سکتا. اور اکثر میں کنفیوز ہو جاتا ہوں, میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کس بات پر. آسیہ, حاجرہ, مریم, یہ بڑی بڑی خواتین ہیں جن کی قربانیاں, ان کا اسٹیٹس بہت ہائی. لیکن کبھی میں سوچتا ہوں کہ ان کا اسٹیٹس تو قرآن نے بتایا کہ اتنا ہائی, لیکن جب قربانیوں کی لسٹ دیکھتا ہوں تو مجھے ام لیلہ اور فروہ اور رباب بھی یاد آتی ہیں. جناب حاجرہ اپنے اسماعیل کی قربانی کے لیے تیار ہیں. اے جناب حاجرہ آپ کو ہمارا سلام, اے جناب آسیہ آپ کو ہمارا سلام. لیکن کربلا میں لیلہ نے جو قربانی, اور پھر ایک ایسا جملہ کہہ دوں جو آپ نے مجھ سے کئی بار سنا, اس میں توہین نہیں ہے, زینب ام کلثوم کا جہاد میں دیکھتا ہوں تو آئی ایم ناٹ سو سرپرائز. یہ علی کی بیٹیاں, انہوں نے فاطمہ کا دودھ پیا, ان کی رگوں میں مشکل کشا کا خون ہے. یہ معصوم باپ اور معصوم ماں کی بیٹیاں, معصوم گھر میں پیدا ہوئیں, معصوموں کے درمیان یہ پروان چڑھیں. یہ تو جتنی بھی قربانی اسلام کے لیے دیں وہ ٹھیک ہے. صحیح معنوں میں علی اور فاطمہ کا نام اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ علی کی بہویں ہیں, عام گھروں میں پیدا ہوئیں, ان کی رگوں میں کسی معصوم کا خون نہیں ہے, انہوں نے کسی معصومہ ماں کا دودھ نہیں پیا, وہ کسی معصوم بھائی کے ساتھ ساتھ پروان نہیں چڑھی ہیں, وہ عام امتی گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہیں. لیکن جب اہل بیت کے گھر میں علی کی بہو بن کے آ گئی تو کہیں آپ کو فرق نظر آتا ہے لیلہ اور زینب؟ وہ تو ہمیں پتا ہے کہ زینب کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے, لیکن اگر آپ ہسٹری کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں کربلا میں کہیں پر لیلہ اور رباب اور فروا کے کردار میں بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے کہ زینب نے وہ قربانی دی اور انہوں نے نہ دی. اور خاص طور پر لیلہ, کربلا کی ہر قربانی بہت اہم, لیکن صرف اور صرف ہمارے یوتھ یہ بات نہیں سمجھیں گے اور وہ یہاں مجلس میں ہوتے بھی نہیں ہیں. صرف اولاد والے لوگ جانیں گے کہ 18 سال کے جوان کا لاشا اٹھانا, اگر حسین نے لاشا اٹھایا تو وہ حسین تھے, مگر لیلہ ماں سے پوچھو. اور پھر میں کہہ دوں کہ یہ مرد اگر اولاد والے بھی ہیں تب بھی یہ ریئلائز نہیں کریں گے. میری آواز جن لیڈیز تک جا رہی ہیں ان کو پتا ہے, ماں ہی سمجھ سکتی ہے. اور ایسا جوان اکبر جیسا, ایک روایت آپ اکثر سنتے ہیں کہ باغ کربلا سیدانیوں کا لٹا قافلہ جب شام جاتے جاتے راستے میں عیسائیوں کے ایک علاقے سے گزرا, شام میں کئی جگہ کرسچن ٹاؤنز ہیں, ایک عیسائی عورت کی نگاہ جب اکبر کے کٹے سر پہ پڑی تو بے اختیار کا اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکی ہو. لیلہ نے چونک کے سر اٹھایا, تو اس کی ماں کو بدعا کیوں دے رہی؟ تو میں بدعا نہیں دے رہی ہوں, ہم غیر ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم سے 18 سال کے جوان کا کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا. ارے اگر ماں زندہ ہوگی تو کس دل سے اس نے اپنے لال کا کٹا سر دیکھا ہوگا؟ ارے عیسائی عورت, تو عیسائی ہے اس لیے نہیں پتا کہ لیلہ کس کا نام ہے؟ آ دیکھ لیلہ نے کس طرح سے اپنے جوان کی قربانی کو, کس طرح سے اکبر کو قربان کیا. عاشورے کا دن آ گیا. اگرچہ اس کے اندر علماء میں اختلاف ہے کہ علی اکبر کربلا کے آخری شہید ہیں یا بنی ہاشم کے پہلے شہید ہیں, لیکن میرے اساتذہ کی ریسرچ ہے کہ اکبر بنی ہاشم کی پہلی شہادت, حضرت علی اکبر کی زیارت مفاتی الجنا میں السلام علیکم یا اول قتیل من نسل خیر سلیل, نسل رسالت کے پہلے شہید آپ پہ ہمارا سلام ہو. اور کچھ سمجھ میں بھی آتا جب اصحاب امام مارے گئے, ادھر حبیب کا لاشا, ادھر مسلم ابن اسجع کا لاشا, ادھر ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا, ادھر جون غلام حبشی کا لاشا, اب بنی ہاشم کی باری آئی, حسین نے کہا اکبر پہلا لاشا حسین اپنے لال کا اٹھائے گا، بہن کے بیٹے بعد میں جائیں گے، بھائی کے بیٹے بعد میں جائیں گے، پہلی قربانی حسین اپنے جوان کی دے گا. اکبر نے کہا بابا میں تو صبح سے انتظار کر رہا ہوں، بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے اتنے جلدی اجازت دی. یہ کہہ کے حسین گھوڑے پہ سوار، علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو. عزاداروں اکبر کی شہادت کا تو چھوڑیں، رخصتی کے موقع پہ بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو کسی اور شہید کی رخصتی کے موقع پہ نہیں. بتا رہے ہیں کتنی بڑی قربانی. اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل کی جانب جانا چاہتے ہیں. ایک بار حسین نے کہا اکبر کہاں جا رہے؟ بابا آپ ہی نے تو کہا تھا میں جہاد کرنے جا رہا ہوں. کہا اس طرح نہیں جاؤ، پہلے سارے گھر والوں کو آخری سلام کر کے جاؤ. عزاداروں اکبر کے لیے 30,000 کی فوج سے جنگ کرنا آسان ہے، بہنوں سے کیسے کہیں، پھوپھیوں سے کیسے کہیں، ارے ماں سے کیسے کہیں، اماں تیرا 18 سال کا جوان مرنے جا رہا. یہ اکبر کا زیادہ بڑا امتحان آقا نے لیا. لیکن باپ کا حکم آ گیا، اکبر خیمے کا پردہ ہٹا کے اندر تو پہنچے. سوچ رہے ہیں اماں سے کیسے کہوں گا، اماں اپنے لال کا لاشا دیکھنے کے لیے تیار ہو جا. بہت پریشان ہیں، 30,000 کی فوج اکبر کو پریشان نہیں کر رہی ہے. ماں سے کیسے کہیں، ماں کے خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا لیلہ نے مسلح بچھایا ہے، قبلہ رخ بیٹھی ہے. اکبر حیران ہو گئے، اماں ابھی کسی نماز کا وقت تو ہے نہیں، ظہر عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، مغرب میں بڑا ٹائم ہے، اماں یہ کون سی نماز کی تیاری ہے؟ کہا بیٹا میں نے ایک منت مانی ہے، میں منت کی نماز کی تیاری کر رہی ہوں. اماں اس وقت کون سی منت مانی؟ شاید کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہو، لیلہ یزید کی فرسٹ کزن. کہا بیٹا میرا اس عالم سے ایک رشتہ ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ اگر میرا اکبر مقتل میں گیا اور ذرا سے اس کے قدم پیچھے ہٹ گئے تو دنیا کہے گی کہ دیکھو لیلہ کا رشتہ تھا، لیلہ نے اپنے بیٹے کو پیچھے ہٹا لیا. میں نے اللہ سے منت مانگی، میرے لال کا لاشا آئے تو میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں، میں تو شکرانے کی تیاری کر رہی ہوں. اکبر نے ماں کو دیکھا، اماں تو نے میرا اتنا بڑا پرابلم سالو کر دیا، میں تو سوچ رہا تھا تجھے کیسے بتاؤں میں مرنے جا رہا ہوں، اور تو تو مسلح بچھا کے بیٹھی ہے. لیلہ نے کہا بیٹا ذرا جلدی جا تاکہ میں اپنی منت کو اتاروں. لیکن عزاداروں اب عراق کے ایک بہت بڑے خطیب ہیں عبد الرزاق المقرم، اگلی روایت ان کی کتاب مقتل الحسین سے پڑھ رہا ہوں. لیکن اکبر کے لیے جتنا بڑا امتحان ماں ہے، اس سے بڑا امتحان ہے پھوپھی زینب. اکبر لیلہ کا بیٹا، لیکن ساری زندگی اکبر کو زینب نے پالا. اکبر زینب ہی کے گھر میں رہتے تھے، زینب ہی کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، پھوپھی کو کیسے بتاؤں. زینب کے خیمے میں گئے، مقتل الحسین عبد الرزاق المقرم کی روایت، دیکھا میری پھوپھی زمین پہ بیٹھی. اکبر گئے، زینب کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے. زینب نے کہا بیٹا اس وقت کیسے آئے؟ کہا پھوپھی اما ایک بہت بڑا سوال مجھے پریشان کر رہا، مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. زینب نے کہا بیٹا یہ مسئلہ پوچھنے کا وقت نہیں ہے. کہا کہ نہیں پھوپھی اما ایک بہت بڑا مسئلہ، اور جو آج تک پوچھا ہے آپ سے پوچھا. زینب نے کہا اچھا بتا کیا مسئلہ. اتنا بتا دیجئے آپ کا رتبہ زیادہ ہے کہ میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ ہے؟ ماں کا نام سنا. ایک بار زینب بے چین اور بے قرار ہو کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. اکبر 18 سال کا ہو کے کیسا بچوں جیسا سوال کیا؟ ارے کہاں شہزادی فاطمہ، میں تو ان کی ایک کنیز کے برابر ہوں. کہ اما اگر دادی فاطمہ کا رتبہ آپ سے زیادہ ہے تو آج یہ کام کریں، دادی کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیں. زینب نے سر سے پیر تک دیکھا اکبر، اگر کسی اور طرح سے مجھے پتا چلتا تو مقتل جا رہا تو شاید تیری پھوپھی غم میں مر جاتی، لیکن تو نے ایسی بات کہہ دی اب میں کیا کہوں. جا بیٹا خدا حافظ. خود دشمن کہتا ہے، فوج یزید کا رپورٹر حمید ابن مسلم، اب اکبر باہر آئے، خود کہتا ہے جوانان بنی ہاشم 18 مگر کوئی ایسا نہ تھا جیسا اکبر تھے، کہ میں دیکھتا تھا جب اکبر باہر آنا چاہتے ہیں کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گر جاتا ہے. کیا ہو رہا تھا جب اکبر باہر جانا چاہتے ہیں کوئی پھوپھی آ کے لپٹ جاتی ہے، اکبر بیٹا ایک بار اور اپنے چہرے کی زیارت کرا دے. جب اکبر مقتل میں جانا چاہتے ہیں کوئی بہن آ کے لپٹ جاتی ہے، بھیا اکبر ایک بار تو ہمیں اور اپنا چہرہ دکھا دے. یہاں تک کہ حسین آ گئے کہا بیویوں سیدانیوں اکبر کا راستہ نہ روکو، جہاد میں دیر ہو رہی ہے. ساری سیدانیاں ہٹ گئی، اکبر آگے بڑھے. اگلی روایت میں نے خود کسی کتاب میں نہیں پڑھی، میرے استاد مرحوم پڑھا کرتے تھے، ان کی بک میں بھی پرنٹڈ ہے، اور وہ یہ کہ حسین نے سب کو روک دیا. کس دل سے آپ اگلی روایت سنیں گے؟ حسین نے سب کو روک دیا، کہا دیر ہو رہی اکبر جاؤ. اکبر چلے، ایک بار اکبر کے کان میں آواز آئی، ارے اکبر سب سے مل لیے، ہم سے تو ملتے جاؤ. اکبر نے مڑ کے دیکھا، میرا بیمار امام سید الساجدین بستر پہ کمر پکڑے بیٹھا ہے. اکبر بھیا ذرا میرے پاس تو آ جاؤ. بھائی بھائی کے گلے میں باہیں ڈالا. خدا معلوم کس طرح بھائی نے بھائی کو خدا حافظ کہا. اور پھر میرا مولا اکبر کو لے کے باہر آیا. ہے کوئی شہید جس کے لیے اتنی بار خیمے کا پردہ اٹھا؟ اور اگلا بھی عجیب جملہ ہے، اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل کی جانب چلے، تھوڑی دور گئے تھے، ایسا لگا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا. ایک بار مڑ کے دیکھا، میرا بوڑھا بابا، میں گھوڑے کو چلا رہا ہوں، میرا بوڑھا بابا پیدل میرے گھوڑے کے پیچھے آ رہا ہے. اکبر نے گھوڑا روک دیا، بابا اگر اس طرح آپ آ گئے تو میں تو مقتل. عجیب جملہ کہا آقا نے، اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، تجھے نہیں پتا بوڑھے باپ پہ کیا گزر رہی ہے. اکبر نے کہا لیکن بابا میں کیسے جاؤں؟ کہا اچھا میں ٹھہر جاتا ہوں. دل تو چاہ رہا تھا اکبر کا وہ جہاد بتاؤں، یہ حیدر کرار کے پوتے کا جہاد ہے. سارا لشکر یزید اکبر کے سامنے سے بھاگ رہا ہے، اور حسین، بہت مختصر کرتا ہوں مصائب کو، حسین اکبر نے منع کر دیا. بیٹے کا جہاد دیکھنے کے لیے قریب ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے. ایک عجیب منظر بن گیا، حسین ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے، زینب خیمے کے پردے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، لیلا مسلح کے اوپر جا کے کھڑی ہو گئی. اکبر کی نگاہیں فوج پر ہیں، حسین کی نگاہیں اکبر پر ہیں، زینب کی نگاہیں حسین پر ہیں، لیلا کی نگاہیں زینب پر ہیں. تھوڑی دیر گزری، حیدر کرار کے پوتے کا جہاد مکمل ہوا. اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پر گری، لیلا شکر کے سجدے میں گری، شکرن للہ شکرن للہ، آج میری کمائی کام آ گئی. اور میرا آقا حسین ٹیلے سے گرا، ایک بار سنبھلا اور آواز دیتا ہے ادعونی یا بنیا، بیٹا مجھے پکارو، تیری آواز سن کے آؤں گا. میری آنکھیں جواب دے گئی، حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا. 18 سال کا جوان، میرے امام کی آنکھوں کی بینائی ایک لمحے کے لیے چلی گئی. ادعونی یا بنیا، مجھے پکارو، آواز سن کے آؤں گا. اور اکبر نے پکارنا شروع کیا، الیہ الیہ، بابا میری طرف آئیے، بابا میری طرف آئیے. حسین آگے چلے، اکبر کے قریب پہنچے. خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے. حسین نے دیکھا، میرا 18 سال کا اکبر زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہیں. بہت مختصر کرتا ہوں مصائب کو. ایک بار کہا، اکبر بیٹا میں تیرے لاشے کو، میں تیرے جسم کو خیمے میں لے جانا چاہتا ہوں. یہ کہہ کے میرا ضعیف امام، میرا بوڑھا امام جھکا، ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے پیروں کے نیچے رکھا. میرے امام نے جوان کو اٹھانا چاہا، اللہ نے وہ امتحان حسین سے اکبر اٹھایا نہ گیا. دوبارہ کوشش کی، تیسری بار کا، اکبر تم بھی تو باپ کی مدد کرو. کہا بابا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کم از کم اپنے ہاتھ میری گردن پہ ڈالو. اکبر نے سینے سے ایک ہاتھ ہٹا کے حسین کی گردن میں ڈالا. حسین نے کہا، اور اکبر دوسرا ہاتھ؟ کہا بابا یہ دوسرا ہاتھ اپنے سینے سے نہیں ہٹانا چاہتا ہوں، بس اتنا سننا تھا. میرا آقا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. اکبر یہ کیا کہہ دیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم تمہارا باپ کتنا صابر ہے؟ یہ دوسرا ہاتھ بھی سینے سے ہٹاؤ، میں دیکھوں تو صحیح کیا بات ہے. حکم آ گیا، اب جو اکبر نے دوسرا ہاتھ اٹھایا، آئے میرا ضعیف امام، 18 سال کا بیٹا کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آ رہا ہے. میرا آقا کہتا ہے اکبر بیٹا بس اتنی سی بات، تمہارا باپ بڑا صابر ہے. یہ کہہ کے میرا بوڑھا امام جوان کے سینے کے قریب اس طرح سے دوزانو بیٹھا جیسے آپ نماز کے تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور جوان کے سینے کی برچی پہ ہاتھ ڈالا. میرا دل چاہتا ہے میں رک کر جلدی سے کہوں یا رسول اللہ کربلا کے میدان میں آئیے، اکیلے نہ آئیے گا، ابراہیم خلیل خدا کو لے کے آئیے گا. ابراہیم ذرا آ کے دیکھیے، یہ کربلا کا اسماعیل ہے مگر باپ کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں راشا نہیں ہے. ہاں یہ مجھے یقین ہے کہ اکبر کے سینے کی برچی پہ حسین نے ہاتھ ڈالا، آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، ہاتھوں میں راشا تو نہیں ہے، مگر میرا دل کہتا ہے پلٹ کے نجف کو ضرور دیکھا ہوگا. یا علی مدد، ہر ایک کی مدد کو آتے ہو، آج اس بوڑھے باپ کی مدد کو آؤ جسے جوان کے سینے سے برچی نکالنا. آخری جملہ عزاداروں، حسین نے برچی کے ٹوٹے ہوئے پھل پہ ہاتھ ڈالا، برچی کو ہلایا، برچی اکبر کے کلیجے میں تھی، اکبر کا کلیجہ ہلا. کلیجے کا ہلنا ہے اکبر کا جسم ہلا، جسم کا ہلنا ہے زمین کربلا ہلی، خیمے ہلے، پردے ہلے، پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آئی، بھیا اگر میری مدد کی ضرورت ہے تو زینب باہر آنے کو تیار. حسین نے اکبر کا لاشا چھوڑ دیا، زینب خیمے سے باہر نہ آنا، تیرے پردے پر میرا اکبر قربان. لیکن مولا تھوڑی دیر بعد آئیے، وہ شام غریبہ، خیمے جلے، چادر چھلی، زینب کا پردہ ختم ہوا، زینب نے آواز دی واہ اکبرا، ہائے میرا بیٹا اکبر، واہ اکبرا، واہ اکبر. Oh.